وسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سطر میں پارے کے ربو سے تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کے والد یہ بت پرست تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا وہ ان کی عبادت کرتے تھے، لہذا ہم بھی کرتے ہیں. یعنی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے بڑے ایسا کرتے تھے، لہذا یہ بھی ایسا کرتے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگرچہ تمہارے باپ دادا اور تم خود گمراہی میں ہو تب بھی یہ کام کرو گے. بہرحال ان سے انہوں نے خطاب کر کے بتوں کا باطل ہونا بتایا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، لیکن قوم نے بات نہیں مانی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے ہاں غالباً کوئی عید کا دن تھا یا کیا، قوم ساری کی ساری کسی میلے میں گئی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم کو بھی وہ لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہذا میں نہیں جانا چاہتا. اور یقیناً جو کچھ وہ قوم کرتی اس سے آدمی روحانی طور پہ بیمار ہو ہی جاتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عذر غلط نہیں تھا. اور جب قوم چلی گئی تو جہاں ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹا بڑا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور انہوں نے یہ کیا کہ ان بتوں کو کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، یعنی مختلف جو بت رکھے ہوئے تھے وہ ایک طرح سے توڑ پھوڑ کی ان کے ساتھ، اور ایک بڑا جو وہاں ہتھوڑا رکھا ہوا تھا وہ ان کا سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا اور یہ کام کر کے چلے گئے. جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو بتوں کا کام ہوا ہوا ہے سارا، یہ ان کو اپنا خدا مانتے تھے، بت مانتے تھے. اصل میں وہ بھی دکھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ ایسے تمہارے ایسوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جو اپنی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے، کوئی ان کی پٹائی کرے تو یہ اس کو روک بھی نہیں سکتے، کوئی توڑ پھوڑ دے تو یہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا، کچھ عقل سے سوچو. یہ وہ چیز تھی جو اصل میں مقصود تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. چنانچہ جب قوم کھیل کود سے واپس آئی اور اپنی عبادت خانے میں داخل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. اب فکر ہو گئی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ جس نے یہ کیا ہے. تو لوگوں نے کہا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، یعنی بتوں کے خلاف اکثر و بیشتر وہی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا، قالوا فاتوا به على اعین الناس، جلدی سے بلا کے لاؤ اسے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو کہا کہ ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب جو انہیں جو دیا وہ اس لیے تھا تاکہ وہ خود سوچیں. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ ان کا جو بڑا ہے جس کے کاندھے پر یہ ہتھوڑا بھی رکھا ہوا ہے تو اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے اسی نے سب کی پٹائی کی ہو غصے میں آ کے، کیونکہ یہ بڑا ہے جو سب کا سردار ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو. فرجعوا الى انفسهم، تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور دلی دل میں کہا کہ فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو اصل. ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یعنی دل میں تو اعتراف کیا کہ واقعتا ہم ہی بہت بڑے ظالم ہیں کہ ہم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے جو ہمیں یہ تک بھی نہیں بتا سکتا کہ ہمیں مارا کس نے. بچہ چھوٹا تھا بھاگا ہوا آتا ہے کہ ابا ابا مجھے فلاں نے مارا ہے، وہ بھی آگے بتا دیتا ہے، لیکن یہ بیچارے ایسے مجہول اور ایسے بالکل یوں کہنے کے کچھ نہ سمجھنے والے بولنے والے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اڈھالے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے یہ تک بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں مارا کس نے. سمنو کسو آلا روسیم لقد عالم تماہا اولائی انتقوم, اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ تو تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. اب ان کو موقع ملا بات کرنے کا, اصل یہی مقصد تھا. قال افتعبدون من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو نہ تمہیں ذرہ برابر کوئی نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. اگر تمہیں نقصان پہنچنا ہو تو یہ روک نہیں سکتے, اور کوئی نفع تم تک پہنچانا چاہے تو یہ پہنچا نہیں سکتے. افل لکم, افسوس ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ, کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون, تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تو یہ اصل میں وہ تبلیغ اور دعوت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اب ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں, لہذا انہوں نے کہا قلنا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم, ارے بھائی اس کو آگ میں جلاؤ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو, تو اس کو جلدی سے بس ایک آگ الاؤ روشن کرو اور اس میں اس کو ڈال دو. وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو, یعنی یہاں معبود مدد نہیں کرتے بلکہ تم ان کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر کچھ کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, تو ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو, بالکل ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جس میں انسان جم جائے, وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس لیے فرما کہ یا نار کونی بردا وسلاما, ہو جا ٹھنڈی سلامتی والی علی ابراہیم. چنانچہ یہاں تک اس واقعے کو بیان کیا, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو ٹھنڈا کر دیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا, فرشتے چیخ پڑے کہ یا اللہ تیرا خلیل جو ہے اور تیرا دوست وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے. فرمایا کہ جاؤ پوچھو جا کے ان سے کہ اگر انہیں مدد چاہیے تو ان کی مدد کرو, آگ بجھا دو جا کے. فرشتے آئے اور آ کر پوچھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, میں پانی کا فرشتہ ہوں, یہ فلاں فرشتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہو تو اس آگ کو بجھا دیں. فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں, میں جس رب کا بندہ ہوں وہ اللہ خود ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے, وہ خود کرے گا, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. منع کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کہا ہے, کہ اللہ کا دوست. اللہ رب العزت نے خود حکم کر دیا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اور جو کچھ ان کے مکر و فریب تھے, فجعلناہم الاخسرین, وہ گھاٹے میں ہو گئے اور وہ نقصان میں ہو گئے. اور اسی طرح بعد میں پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر فرمائے کہ ونجیناہ ولوطن الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت اسحاق اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی مختصر سا ذکر ہے. وایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے بہت, وانت ارحم الراحمین, آپ رحم کرنے والے ہیں. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر, اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا. واتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا, اللہ تعالی نے ان کو جو ان کی اولاد تھی وہ بھی دے دی, ان سے بڑھ کر اور بھی دے دی. اسی طرح ان کے گھر والے بھی انہیں لوٹا دیے پہلے سے زیادہ خوبصورت کر کے. اور اسی طرح ابراہیم, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو لاغر ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگے انشاءاللہ 23 بارے میں اس کا ذکر آئے گا, کہ ایک چشمہ وہاں پر جاری ہوا, حکم ہوا کہ تم اس میں نہا لو. جب وہ نہائے تو بالکل صحت مند تندرست ہو کے کھڑے ہو گئے, حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب بیوی بعد میں تشریف لائیں, اب انہوں نے دیکھا ادھر ادھر تو وہ ایوب تو نظر ہی نہیں آئے جو جن کے جسم پر کیڑے تھے اور جو بیمار تھے, یہاں تو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو اب روحان سی ہو گئی اور کہنے لگی, کیا تم نے ہمارے بیمار ایوب کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اس خاتون نے میری خاطر بہت دکھ جھیلے, سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا, لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائیاں کر کے ان کی خدمت کر کے ان کا بچا کچا لا کر نبی کو دیتے تھے, اللہ کی طرف سے یہ بھی امتحانات ہوتے. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر کھلاتی تھی پلاتی تھی, ان کے زخم صاف کرتی تھی, یہ ساری خدمات بیوی انجام دیتی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بیوی پریشان ہو رہی ہے تو کہا کہ پریشان مت ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالی نے کرم کر دیا. تو انشاءاللہ وہاں ذکر آئے گا، 23 پارے میں وہاں پر اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. اسی طرح حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور ذوالکفل، ان کا بھی یہاں پر کچھ ذکر فرمایا. اور پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو مچھلی والا نبی کہا جاتا ہے. وظنون اذ ذهب مغاظبا فظننا ان لن نقدر علیہ فنادا، ان سے جو ایک معاملے میں ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، اصل میں وہ غلطی بھی نہیں کہنی چاہیے بلکہ کچھ غلط فہمی تھی، جس کی بنا پہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا کہ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ 3 میں عذاب آنے والا ہے اور بظاہر یہاں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ جو جھوٹ بولتا تھا اسے قتل کر دیتے. تو اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ نہ آئے، تو وہاں سے بستی سے نکل گئے اور نکل کر ایک جگہ پہنچے. وہاں پر جہاز کھڑا تھا، وہ جانتے تھے ان کو، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے جہاز میں سوار کرا لیا. اب جب دریا کے بیچ میں وہ کشتی پہنچی تو وہ ڈولنے لگی اور ڈوبنے لگی. تو جو ملاح تھا کشتی کا، اس نے کہا کہ وہ کوئی بھاگا ہوا غلام تو نہیں ہماری کشتی میں جس نے مالک کو ناراض کیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے اس بات کو کہ میں ہی اپنے رب سے اور اپنی اس بستی سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے تو کہہ ہی نہیں رہے، ہماری مراد تو کوئی اور ہے، آپ تو ہمارے بڑے. یعنی وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے ان کو، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے مراد یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ نہیں اس سے مراد. لیکن پھر جب کوئی بھی نہ اٹھا اور بدستور وہ کشتی طوفان میں رہی تو پھر قرعہ ڈالا گیا. پہلی دفعہ قرآن میں حضرت یونس کا نام نکلا، دوبارہ ڈالا پھر ان کا نام نکلا، پھر تیوارہ ڈالا پھر اس کا نام نکلا، ان کا نام نکلا. یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اب مجھے دریا میں ڈال دو. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے، وہ مچھلی جسے نہ جانے کب سے اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ تو یہاں پر کھڑی رہے، ہمارا ایک بندہ آئے گا اور تو نے اسے نگلنا ہے، لیکن خبردار اس کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ آئے گا ضرور تیرے پیٹ میں، لیکن تیری غذا نہیں، غذا نہیں ہے تمہاری. چنانچہ کشتی والوں نے بادل ناخواستہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا میں ڈال دیا، اور جیسے ہی پہنچے کشتی کے پیٹ منہ میں چلے گئے، مچھلی کے منہ میں چلے گئے سیدھے، اور وہ مچھلی انہیں لے کر تہ در تہ اندھیروں میں نیچے چلی گئی. اب کہاں گئی، کتنی دور گئی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ جو سنگریزے تھے وہاں پر، جب وہ مچھلی وہاں پہنچی ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں تہ در تہ اندھیروں میں، اندھیرے در اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز آئی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یعنی جو سنگریزے تھے، پتھر تھے، وہ تسبیح کر رہے تھے. بس پھر اس وقت اللہ رب العزت کو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. وظنونی اذ ذهب مغاظبا فظننا ان لن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے اندھیروں میں سے ہمیں پکارا. کیا پکارا؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے جسے سب لوگ جانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، پھر دریا کا، پھر تہ تردے اندر سات تہوں میں، کہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس اندھیروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پکار کس طرح سنتے ہیں اپنے بندوں کو، چاہے نیچے تہ درتے چلے جائے، تحت السرا میں آدمی پہنچ جائے، لیکن وہاں بھی کوئی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ پکار سنتے ہیں. چنانچہ وہاں سے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں. تو اللہ فرما رہے فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور جس غم میں وہ مبتلا تھے اس سے ہم نے نجات دے دی. اور آگے عجیب بات بتا دی، وکذالک ننجی المومنین، اہل ایمان کو بھی ایسی نجات دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ خاص حضرت یونس کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ صدق و اخلاص کے ساتھ اندھیروں میں اور تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اسی طریقے سے ہمیں پکارے گا تو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المومنین. کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اہل ایمان کو بھی ایسے نجات دے دیا کرتے ہیں. اللہ وکذالک ننجی المومنین. بس بات یہ ہے، مانگنے والوں کی کمی، اللہ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں، مانگنے کی کمی، ہم اس طریقے سے مانگتے ہی نہیں، بلکہ سچی بات ہے ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں، لیکن جیسا بھی آئے بات طلب کی ہے، آپ طلب سے تو مانگیے. طلب کیا ہوتی ہے؟ جب چوٹ لگی ہوئی ہو دل میں. ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے لیے آج خاص طور پہ دعا کیجئے، دل لگا کے کیجئے. کہا بھائی درد تیرے پیٹ میں ہے، ہائے ہائے میں کیوں کروں؟ جس کے پیٹ میں درد ہے وہ ہائے ہائے کرے گا تو اس کی ہائے ہائے سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کے پیٹ میں درد نہیں وہ ہائے ہائے کرے بھی تو ویسی آ تو نہیں کر سکتا نا. جس کے پیٹ میں درد ہے جیسی آ وہ کرے گا، تو جس کے ہے ہی نہیں پیٹ میں درد وہ ہائے بھی کرے تو کیا فائدہ؟ تو ایسی ہائے کرے کہ جب آدمی کو تکلیف ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو پکارے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ پکار کیسے سنتا ہے. تو صدق و اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. اور کسی بھی تکلیف کے اندر یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. بہت ہی عجیب و غریب کلمات ہیں، اور خاص طور پر انسان پر جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور جو ہے وہ تکلیف میں ہو، تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرما دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ہم نے انسان کو من تراب ترا مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن مٹی سے تو ظاہری طور پر پیدا کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہلاتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے کہ ہم مٹی سے نکلے ہوں. بظاہر تو یہ ایسا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس نطفے کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اگر تمہیں شک ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ. اور پھر اصل میں مٹی سے اس لیے کہہ دیا کہ جتنی بھی چیزیں انسان کھاتا ہے سب مٹی سے حاصل ہوتی ہیں. اگر کسی نے فروٹ کھایا کہاں سے نکلا؟ مٹی سے. کسی نے دودھ پیا تو چارہ کھا کر جو بھینس دودھ دے رہی ہے تو اصل میں وہ چارہ کہاں سے نکلا؟ مٹی سے. یہ ساری چیزیں اور جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان تمام چیزوں کے، کچھ دال کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور خون پیدا کرنے والی چیزیں کھا رہے ہیں، ان سب سے کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے. خون سے جو ہے وہ منی کا ایک قطرہ بنتا ہے. 100 خون کے قطرے ہوں تو ایک قطرہ جو ہے وہ منی کا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے نطفہ اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عورت کا جو ماہواری نظام ہے اسی کو وہ جمع و خون ہو جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے. اس میں پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں. پھر اسی کے اندر، یعنی اصل تو ہے پانی، لیکن اس پانی پر اللہ تعالیٰ کیسی کاریگری کرتے ہیں کہ اس میں ناک بھی بناتے ہیں، کان بھی بناتے ہیں. کوئی پانی پر کاریگری کر کے تو دکھائے. جاؤ دریا میں، شہر اور ندی میں، اور کہیں بھی پانی لا کے اس پہ کوئی شکل بنا کے دکھائیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کاریگر ہے. پانی پر اللہ تعالیٰ صورت بنا دیتے ہیں. یہ نطفہ، یہ پانی ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ گندا پانی، ایسا ذلیل قطرہ کہ نکل جائے تو انسان ناپاک، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، ناپاکی کی حالت میں. تو اللہ رب العزت نے الم یکو نطفتم من منی یمنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو ایک ناپاک نطفہ نہیں تھا منی کا؟ اور ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے کرتا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا تجھے بنا دیا، اپنے رب سے کرتا ہے تو. بعض لوگ غصے میں آگے کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی کو رب نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، غصے میں آ کے کیا کر لو گے تم بھائی؟ کیا پہاڑ جتنی بلندی تک جا سکتے ہو؟ کیا ٹھوکر مار کر جو ہے وہ زمین میں سوراخ کر سکتے ہو؟ کیا کر کیا سکتے ہو؟ یہ غصہ تمہارے اپنے اوپر پلٹے گا، خود ہی غصے میں آ کر خراب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی. اس لیے بیکار میں اللہ تعالیٰ پر غصہ نہ کرو، بلکہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھا کرو کہ ہم میں کیا کوتاہی، ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم کیا حق ادا کرتے ہیں اپنے مالک کا. تو پھر جب غلطی کا احساس ہو تو توبہ و استغفار کرنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا خلقناکم من تراب، ساری چیزیں انسان جو کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے. تو اصل تو مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں جس سے خون بنا، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے. آپ قبر کھود کے دیکھیے کچھ عرصے کے بعد لاش جو ہے مٹی میں بدل جائے گی ختم، اور کچھ اور عرصے بعد دیکھیں گے تو ہڈیوں کا بھی ایسا برادہ بن جائے گا کہ پوچھئے نہیں، انتہائی باریک صفوف، جو بڑی بڑی ہڈیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے سکڑ کے اتنی اتنی سی ہو جائیں گی، مرغی کی ٹانگ جتنی، انسان کی اتنی بڑی ٹانگ ایک عرصے کے بعد قبر میں پڑی پڑی سکڑ سکڑ کے مرغی کی ٹانگ بن جائے گی، اور مرغی کی ٹانگ کہاں جائے گی سوچیے، تو مٹی سے ہی سب چیزیں نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئی سب چیزیں، تو اللہ نے اس کو یہ فرمایا کہ انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، یعنی پہلے مٹی سے جو غذائیں حاصل ہوئیں اس سے جو ہے نطفہ، ثم من علقہ جمع ہوا، ثم من مضغہ فخ مخلقہ وغیرہ مخلق، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر اس کی شکل بناتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے پیدا کرتے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ سارے مرحلے نو مہینے سے گزار کے کوئی ساتویں مہینے میں کوئی آٹھویں مہینے میں، کہ اکثر جو ہے وہ عام طور پر عادت یہ ہے کہ نوے مہینے میں ایک پیدائش بچے کی ہوتی ہے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر بحیثیت طفل کے بچے کے وہ پیدا ہوتا ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھتے چڑھتے بالغ ہو جاتا ہے اور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، ان میں سے بہت سے مر جاتے ہیں، جوانی تک بھی نہیں پہنچتے، بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بعض ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، بعض جو ہے مہینے دو مہینے میں، بعض سال میں، کوئی دس سال میں، کوئی پندرہ سال میں، یعنی اللہ نے جتنا جس کا وقت لکھا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بہت سے ایسی لمبی عمر پاتے ہیں کہ 90-95 برس کی عمر ہو گئی لیکن ماشاءاللہ نماز پڑھنے بھی ہمارے ہاں آتے ہیں، ایک صاحب 95 سال کے 90 سال کے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، اس عمر میں حواس کا برقرار رہنا، اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہونا، چل کر مسجد میں آنا، اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوچھئے مت، کتنی بڑی، جتنا بھی رش کیا جائے کم، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عمر طویل دے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت عافیت ایمان کی سلامتی اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر کا ہونا اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہیں، کیونکہ ایمان ہے تو اچھے اعمال ہوتے رہیں گے، اور جتنا جو ہے وہ انسان کی لمبی عمر ہوگی، ایمان ہوگا اور اعمال زیادہ ہوں گے، اتنے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت کا وہ ایک قیدی ہوتا ہے دنیا کے اندر جب اتنی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اس کو فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ہم ایسی عمر میں پہنچا دیتے ہیں کہ جوتی رکھتا ہے اس گیٹ پہ، تلاش اس گیٹ پہ کر رہا ہوتا ہے، ایک صاحب یہاں آیا کرتے تھے بےچارے، بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت عرصہ گزر گیا، اب تو چلے گئے یہاں سے، لیکن آتے تھے، بہت ضعیف تھے، میں ان کو اکثر دیکھتا تھا کہ ادھر ادھر مسجد میں دوڑ رہے ہوتے تھے، ان سے پوچھا کیا بات ہے کیا، تو وہ کہتے تھے بیٹا جوتی رکھ کے بھول گیا ہوں اپنی، تو پھر تلاش کر کے ان کو جوتیاں دیتے تھے، کبھی ہمارے گھروں کی طرف آ جاتے تھے اور دروازہ کھڑکھڑاتے کہتے شکیلا باہر نکل، شکیلا ارے کس کو تلاش کر، میری بیٹی اندر گئی ہے، اب بیچاروں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تھا، تو ایسی عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ہم ایسی عمر میں انسان کو پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ بعد میں پھر رکھی بھی چیز کا بھی اسے علم نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے، اللہ، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان تمام مرحلوں کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے باغی مت ہو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، قرآن مجید کو پڑھو سمجھو، یہاں تو بہت مختصر سی باتیں میں اچٹتی سے کہہ دیتا ہوں، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں گے آیتوں میں اور ترجمہ پڑھیں گے پھر اس کی تشریح پڑھیں گے تو مستند ترین تراجم بھی ملتے ہیں اور جو ہے وہ تفسیر بھی ملتی ہیں، تو اس کو پڑھیے، پڑھ کر تاکہ آپ سمجھیے کہ قرآن مجید ہے کس لیے، مجھے تو حیرت ہوتی بعض اوقات کسی کو ایک تسبیح بتاؤ چھوٹی سی، وہ بےچارا تسبیح نہیں پڑھ سکتا، اب جو تسبیح نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن مجید کیا پڑھے گا، مجھے بتائیے، ایک صاحب ہمارے ہاں ایک زمانے میں المعہد الاسلامی کے نام سے تعلیم بالغاں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا مغرب کے بعد، ایک صاحب کی عمر 80-85 سال کی تھی اور اس میں قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا، تو جب ان کو اتفاق سے وہ کلاس میرے پاس تھی مغرب کے بعد ہوتی تھی، تو جب ان کو پڑھایا تو پتہ چلا کہ ان بیچاروں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، تو نماز میں کہنے لگے بس مجھے قل ھو اللہ آتی ہے، میں نے کہا چلیں شکر ہے، اتنی آتی. پھر ایک دن پتہ چلا وہ آئی نہیں. میں نے کہا خیریت تھی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کہاں کہاں؟ کل قرآن خانے میں گئے تھے. میں نے کہا آپ نے وہاں کیا پڑھا؟ آپ کو جب آتا ہی نہیں ہے تو قرآن خانے کہتے ہیں بس میں تو انگلیاں پھیر کے آ جاتا ہوں. تو یہ رسومات ہم انجام دیتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اندر کچھ نہیں ہوتا. آپ اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے 3 دفعہ، سورہ اخلاص اخلاص کے ساتھ پڑھ لیجئے، بس کافی ہے. پورا قرآن چاہے ختم نہ کریں، یعنی جو رسمی طور پر جب ہم قرآن خانیاں کرتے ہیں نا، اس کا شرعی حکم کوئی نہیں ہے، برکت کے لیے کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن اپنے دو صحباب کو بلا لیجئے جو مخلص ہیں، اور اس میں ایسے لوگوں کو مت بلائیے کہ جن کو بلا کر آپ نے شیرینی بانٹنی ہو، 500-500 روپے ان کو فیس بھی دینی ہو، تو یہ جو کام ہے نا یہ صحیح نہیں. میں تو جو آتا ہے اسے منع کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ کھیل نہیں کھیلا جاتا. خود پڑھو بھائی، آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے، ایک رکو پڑھ لیں، ارے اخلاص کے ساتھ پڑھو، دیکھیے کیسی برکت ہوتی ہے. سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی کرا لی اور سارے سال گانے اور فلمیں چلتی ہیں، اس گھر میں کیا برکت آئے گی مجھے بتائیے تو صحیح. ہے تو اللہ کے کلام کے ساتھ مزاق. آپ روزانہ پڑھیں قرآن مجید، تھوڑا سا پڑھیں، ایک رکو پڑھیں، دو رکو پڑھیں، گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو کہو بیٹا پڑھو، بیوی ہے تو اسے بھی کہیں، دوسروں کو بھی کہیے تاکہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھیں. خود پڑھیں گے انشاءاللہ خوب خیر اور برکتیں آئیں گی. اب جو آدمی پڑھی اس لیے رہو کہ یار چلو دعوت کھانے کو ملے گی، بعد میں لڈو مل جائیں گے، بعد میں کچھ اور پیسے بھی ہو سکتا ہے چلتے ہوئے دے دے پکڑا دیں، تو ایسی صورت میں نہ پڑھنے والے کو کوئی ثواب ہے، نہ پڑھانے والے کو کوئی ثواب ہے، اور کسی کو بخشوا رہے ہیں تو اس کو بیچارے کو بخشا بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھائی نہیں. سر ہم سوچیں تو صحیح، ہم جا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک ثابت کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کبھی اعلان کیا ہو کہ آؤ بھائی قرآن خوانی میں جمع ہو جاؤ. یہاں اگر کسی کو منع کریں تو کہتے ہیں یہ قرآن خوانی سے منع کر رہا ہوں. بات قرآن خوانی کی نہیں ہے، اس سے منع نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد اصل یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ اچھے اعمال کر کے جائے، اصل تو یہی ہے. اگر اس سے اس کے اچھے اعمال نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ مرنے میں چند دن میں تو لوگ جو ہے نا صرف دیکھم داخی کر لیتے ہیں کہ لوگ بولیں گے بھائی اس کا سوئم نہیں ہوا، تیجا نہیں ہوا. آنے والے بھی جو ہے وہ ڈیک بجاتے ہوئے آتے ہیں قرآن خوانی میں بالکل آخری وقت میں، بس شکل دکھانی ہے. اصل تو 9 بجے کا ٹائم ہے، 9 سے لے کے 10 بجے تک، تو 10 بجے آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اگر ان کی گاڑی میں آئیں تو باقاعدہ ڈیک بج رہا ہوتا ہے، اور آ کے بند کیا، آ کے یہاں پر بیٹھے، شکل دکھائی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سب رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت کون کرے گا؟ جو اس کا اپنا بیٹا ہے، جو اپنی اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اسی کو دکھ ہے، اسی کو تکلیف ہے، اور وہی کر بھی سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے مشکلات رکھی نہیں ہیں، ہم خامخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آپ سورہ اخلاص پڑھیے، سبحان اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اور پڑھ کے اس کا ثواب بخشیے، اللہ ہم نے پڑھا ہے اس کا اجر ثواب میرے والد کو پہنچا دی. ایسا آسان طریقہ ہم نے چھوڑ کر مشکل کو اپنا رکھا. تو بہرحال اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، بات درمیان میں آ گئی کہ قرآن مجید پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نازل کی ہے، 30 پاروں کی جو کتاب ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خالی ہم سر پہ رکھ لیں، چوم لیں، ایسی جگہ پہ رکھیں کہ ہاتھی نہ جائے، سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور غلاف بھی خوب اچھا خوبصورت چڑھاتے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل ادب اس کا اس پر پڑھ کر عمل کرنا ہے. یہ ادب ہے اس کا، خالی غلاف ریشمی غلاف میں اس کو چڑھا دینا یہ ادب نہیں ہے. بعض لوگ بہت ادب کریں گے، جناب پیٹھ نہ ہو، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں اللہ کے بندے، بس پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے ورنہ پڑھتے ہی نہیں. یاد رکھیے یہ کوئی ادب نہیں. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، حرمین شریفین جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، وہاں جائیے، پوری مسجد الحمدللہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جمعے کے اندر یہ منظر مجھے نظر آیا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، ایک صف ہے یا 100 صفیں، سب کے سب، اور وہاں پر سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ جس کا بھی دل چاہ رہا قرآن مجید جہاں سے پڑھ رہا ہے، تو پہلا قرآن مجید بھائی پڑھنے کی چیز ہے، اور سمجھنے کی چیز ہے، اور اس پر عمل کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بھائی جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے فضل خاص سے اللہ سب کو یا اللہ قرآن مجید اچھے طریقے سے، عمدگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور تفہیم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اللہ اسے معاف فرما. ہمیں حقیقی ادب قرآن مجید کا، حدیث کا اے اللہ جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی ادب نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.